پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد و آل محمد و عدل قدم.
پروردگار عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے، انتہائی شکر اس نے ہمیں دین مبین نصیب فرمایا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی، اسلام کی عزت اور سربلندی کے ایام میں ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ وارث اہل بیت کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد.
پروردگار عالم نے اپنے دین کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انہیں کمال تک پہنچانے کے لیے ارسال فرمایا. اس دین کی بنیاد شناخت پہ قرار دی ہے، انسان کی پہچان کے اوپر قرار دی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جن نے اس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. اس کی تفسیر میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرمایا، اے لیعرفون، تاکہ ہماری شناخت کریں. خدا تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، لیکن بندگی کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، بندگی کا مطلب اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سامنے تسلیم کرنا. کوئی کب اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہے؟ انسان کی طبیعت کے اندر ایک بغاوت ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنا، انسان جب بھی اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے تو وہ طغیان کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے. اور اس آیت کریمہ سے جو ابھی آخر میں تلاوت کی سورہ علق کی، اس سے بہت ساری چیزوں کی تفسیر ہوتی ہے. کیوں امریکہ ظلم کرتا ہے؟ کیوں فرعون نے ظلم کیے؟ کیوں مثال کے طور پر دنیا کے جو دولت مند ہوتے ہیں مستقبر بن جاتے ہیں؟ ان سب کے اندر جو کامن فیکٹر ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں دیکھتے. جیسے ہی دیکھتے ہیں ہم طاقتور ہیں، کوئی ہمارے سر پہ نہیں ہے، ہم بے نیاز ہو گئے سب سے. جیسے ہی بے نیازی دیکھتے ہیں تو غیان آتا ہے، بغاوت آتی ہے. اس کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو بے نیاز نہیں دیکھتا، جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ دیکھتا ہے، جیسے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ خدا ہے، جیسے وہ اس مطلب کو پاتا ہے پھر اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، خدا تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اس بندگی پہ فخر بھی کرتا ہے. اور اس کی خاطر خدا تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا کہ ہم پہچان حاصل کریں، معرفت حاصل کریں. اس معرفت کو جو خدا کی ذات کے حوالے سے نصیب ہوتی ہے، اس کو ہم توحید کہتے ہیں. جتنی جس انسان کے اندر توحید اچھی ہوگی، جو اس کی روح تک اتری بھی ہو، اتنا ہی اس کی زندگی کا عمل اچھا ہوگا. اگر کسی کے اندر توحید میں کمی ہوئی، عقیدے میں کمی ہوئی، تو یقیناً اس کے عمل کے اوپر برا اثر پڑے گا. اب معمولاً ہم لوگ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم اس بات کے اوپر بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے. یعنی اس طرح سے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم تو خدا کو مانتے ہیں، اور یہی کہ خدا کو ایک مانتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ توحید ہے. توحید کی کم از کم 11 قسمیں تو سادگی سے بیان کی جا سکتی ہیں. 11 قسمیں توحید کی سادگی سے بیان کی جا سکتی ہیں، ایسے بیان کی جا سکتے ہیں کہ اگر میں بھی کوشش کروں کہ مثال کے طور پر 25-30 منٹ میں آپ کے سامنے عرض کروں تو کیا جا سکتا ہے کام. تو اب اگر صرف یہ کہیں کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں تو یہ توحید پوری ہو گئی؟ نہیں، یہ تو توحید کا کم از کم نصاب بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کی تفصیل کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیں تو ایک کتاب آیت اللہ مصباح یزدی کی ترجمہ ہوئی ہوئی ہے، قرآنی معارف نام کر کے. جیسے فارسی میں اس کا نام معارف قرآن تھا، اس کے تین حصے تھے، ایک خدا شناسی، ایک جہان شناسی جس کو کاسمالوجی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کیسی ہے، افلاک، ستارے، سیارے، ان کے بارے میں قرآن کریم کی نظر کیا ہے، رائے کیا ہے، اور تیسرا انسان شناسی. مجھے نہیں معلوم باقی دو حصوں کا ہوا یا نہیں ہوا، یعنی جس کو کاسمالوجی اور ہم انسان شناسی کہیں گے ان کا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن خدا شناسی والے حصے کا ترجمہ کسی نے سمرائز کر کے کیا ہے. اس کا نام انہوں نے رکھا ہے قرآنی معارف. اس قرآنی معارف کے اندر انہوں نے 11 اقسام کو بیان کیا ہوا ہے. توحید کی 11 اقسام کون سی ہوتی ہیں؟ ان 11 اقسام میں 5 توحید کے اقسام کو سلیبس کہا ہے مسلمان ہونے کا، کہ یہ 5 قسموں پر اگر انسان کا ایمان ہو تو وہ مسلمان ہو. 5 قسمیں. اب ہم لوگ ایک مجموعی طور پر یہ ایمان لے کے چل رہے ہیں کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں. نہیں معلوم اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے توحید کے نام پر صرف شرک کو اپنایا ہوا ہے. کہتے توحید ہیں لیکن اندر سے کریدیں آپ کی یہ کون سی توحید ہے، اصل میں شرک ہے. تو اچھا ہے کہ انسان توحید کے اوپر گفتگو کر لے، کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر لے. اور ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا یہ پورا ایک نصاب ہے. اب الحمدللہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں غور سے سننے کے لیے مجلسیں منعقد ہونے لگی ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ جو بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ عرصے بول چکے ہوتے ہیں، یہ لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. یعنی آپ جیسے میں نے عرض کیا، شاید پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہوگا، جیسے آپ تھوڑی دیر میں ریئیکشن دکھاتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ کا ریئیکشن پازیٹیو ہے نگیٹیو ہے. تو ہم لوگ جب پاکستان آئے 96 کے قریب، تو یوں سمجھ میں آتا تھا کہ 15 منٹ سے زیادہ لوگ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. 10-15 منٹ بہت ہے. 10-15 منٹ اگر ایک ٹاپک پہ کنسنٹریٹ کر لیا تو اس کے بعد لوگوں کے اندر طاقت نہیں ہوتی. الحمدللہ اب لوگوں کے اندر طاقت بڑھ رہی ہے کنسنٹریٹ کرنے کی. یہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ بھائی مجلسوں کے اندر کنسنٹریٹ کرنے والی، جس میں تمرکز کے ساتھ غور کے ساتھ سننے والی مجلسیں، یہ اب بڑھ رہی ہیں. تو اب امکان ہے کہ یہ مباحث بھی بیچ میں آ جائیں گے. توحید کے اوپر گہرائی کیا ہے، توحید کے اقسام کیا ہیں، توحید کا نصاب کیا ہے، کیسے توحید کا انسان کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے. لیکن ایک مثال صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ مثال بھی ہم لوگ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری فکری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو فکر میں سمجھانا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو جو 5 سینسز میں آ سکے، جو چیزیں 5 حواس میں آ سکتی ہیں، اس کو ہم محسوس کہتے ہیں. ویسے تو اردو میں محسوس کہتے ہیں صرف لمس کو، جس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اس کو محسوس کہتے ہیں. ٹرمنالوجی میں ہر وہ چیز جو 5 سینسز میں آئے اس کو ہم محسوس کہتے ہیں. تو اگر عقل سے کوئی بات سمجھانی ہے، کوئی نظریہ سمجھانا ہے جس کا فزکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم اس کو آسان کرنے کے لیے محسوس کی کوئی مثال دے دیتے ہیں. محسوس کی مثال آپ کے ذہن میں ہوگا، ہم نے دشمنوں کی کارکردگی اور کاروائی کے اوپر ایک مثال دی تھی کہ ہم لوگ بوائلنگ واٹر ہیں جس کے اندر دشمن اپنی ٹی بیگ کو ڈال رہا ہے اور اسے ایک چائے بنا رہا ہے. یہ ہم نے کیا کیا تھا؟ سوشیولوجی کا ایک ایشو ہے، سوشیولوجی اور پولیٹیکل سائنسز کا ایک ایشو ہے، لیکن اس کو فزیکل باڈیز کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، یہ کام کیا جاتا ہے. تو توحید میں جو انسانوں کی شناخت کے درجات ہیں اس کو اس مثال سے سمجھانا آسان ہو جاتا ہے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد
صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم.
یوں مثال دیتے ہیں جیسے انسان ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں نہیں معلوم چھت کے اوپر کیا ہے. کچھ لوگ ہیں جو ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے مثلا ہم لوگ اس گنبد کے نیچے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے اوپر تو شیشے لگے ہوئے ہیں جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ ہے. فرض کریں بالکل پیک ہوئی بھی ہے اور اس میں اوپر دیکھنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسمان یہی ہے، وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں آسمان یہی ہے، یہ لمٹ ہے، یہ لمٹ ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ چھت نہ ہو تو آسمان پھر کہاں پر ہے. وہ اپنے چھوٹے سے سرکل کو آسمان سمجھنے لگتے ہیں، جو مثلاً چار فٹ چار میٹر اونچا ہوگا، پانچ میٹر اونچا ہوگا، اس کو سمجھتے ہیں یہ آسمان ہے. اچھا کچھ لوگ جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی عقل اس بات کو سمجھا دیتی ہے کہ یہ آسمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آسمان ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے جدوجہد کی اپنی فکر سے، اپنی منطق سے، شعور سے، فلسفے سے، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ آسمان نہیں ہو سکتا. اچھا اب ان کے ساتھ مشکل کیا ہے، وہ لوگوں کو یہ کیسے سمجھائیں کہ یہ آسمان نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیسے سمجھائیں کہ بھئی آسمان نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ یہ آسمان نہیں ہے اور آسمان بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ چھت میں ایک سوراخ کر دیتے ہیں. صحیح ہے، چھت میں ایک سوراخ کر دیتے ہیں. اب سوراخ سے روشنی کی چھوٹی سی ایک کرن اندر آنے لگتی ہے، صحیح، اور وہ ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ دیکھو، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آسمان نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہے. اچھا کچھ لوگ توجہ دیتے ہیں، کچھ لوگ توجہ نہیں دیتے. کچھ لوگ جرأت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم دیکھیں گے اس کے پیچھے کیا ہے. تو کیا کرتے ہیں، وہ چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، چھت پر جا جاتے ہیں اور اس سوراخ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آسمان کیسا ہے. تو کتنا آسمان دیکھ پاتے ہیں، جتنا سوراخ ہوتا ہے، صحیح. اب ان میں سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس سوراخ پہ اکتفا نہیں کریں گے، ہمیں زیادہ دیکھنا ہے. تو کیا کریں گے، وہ اپنے لیے بڑا سوراخ تیار کرتے ہیں اور اس سے آسمان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جو دوسرے نہیں دیکھ پا رہے تھے وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ ہمت کرتے ہیں، وہ چھت کے اوپر جا کے پورا آسمان دیکھ لیتے ہیں. یہ توحید کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم میں سے کچھ لوگوں کی توحید ایسے ہی ہے جیسے آسمان کو ایک سوراخ سے دیکھا ہے، کچھ لوگوں کی توحید ایسی ہے جنہوں نے آسمان کو دیکھا ہے بڑے سوراخ کے اندر، اور کچھ لوگوں کی توحید ایسی ہے جیسے انہوں نے چھت پہ جا کے دیکھا ہے، اور کچھ کی توحید ایسی ہے جنہوں نے آسمانوں کو وزٹ کر لیا ہے. صحیح ہے. اچھا اب ایک کوشچن ہے، خدا جن کی توحید سوراخ والی ہے انہیں کافر کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے، یہ بھی مسلمان ہیں. اچھا ان کے پاس واقعی توحید ہے کیا؟ نہیں ہے، شرک ہے اصل میں. ان کی توحید اتنی سی ہے، اس توحید میں کوئی گہرائی نہیں ہے، اس کے باوجود خدا ان کی توحید کو قبول کر لیتا ہے. حقیقت یہ ہے جو ابھی تک سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ یہ کہ جتنے ہمارے ذہن ہیں اتنے ہمارے پاس خدا کے تصورات ہیں. آپ خدا کے بارے میں ایک چیز سوچ رہے ہیں، وہ خدا کے بارے میں ایک اور چیز سوچ رہا ہے، یہ دونوں ایک جیسا نہیں سوچ رہے. اور خوبصورتی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے، خدا کچھ اور ہے. اور یہ بات انتہائی نفیس بات امام کے قول کے اندر موجود ہے. امام نے فرمایا، مولا پانچویں امام نے، درود بھیجے گا ان کی زیادہ جگہ، فرمایا جو کچھ تم خدا کے بارے میں سوچتے ہو وہ تمہاری مخلوق ہے، تم پر پلٹے گی، خدا وہ نہیں ہے. یہ بہت عجیب بات ہے، جو کچھ تم خدا کے بارے میں سوچتے ہو وہ تمہاری مخلوق ہے، تم ہی پہ پلٹ جائے گی، مردود الیکم، تمہارے اوپر واپس آئے گی، وہ خدا ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ ہم جو کچھ خدا کے بارے میں سوچتے ہیں خدا کی خدائی کو کم کر دیتے ہیں، خدا کی اس خدائی کو نہیں سوچ پاتے، اتنی گہرائی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے محدود ذہنوں کے اندر اپنی محدودیت کے ساتھ خدا آتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا اس سوراخ سے جتنا آسمان نظر آتا ہے اس سے زیادہ میں اور آپ نہیں دیکھ پا رہے خدا کے بارے میں۔ تو فرمایا جتنا کچھ بھی تم خدا کے بارے میں سوچتے ہو یہ تم پہ ہی پلٹ آئے گا، یہ خدا نہیں ہو سکتا، لیکن خدا نے اسی کو قبول کر لیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہوگا، ہم نے ہر ایک کو اپنی خدا کی شناخت کو بڑھانا ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے ہم یہ شناخت بڑھاتے چلے جائیں گے خدا کے بارے میں، ہمارے عمل کے اوپر اس کی ریفلیکشن ہوگی، بالکل ریفلیکشن ہوگی، بالکل ایسے جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ ڈاکٹر آپ کو دیکھتے ہی یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کیا کھاتے پیتے ہیں، آپ کی باڈی میں سب پرنٹ رکھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی غذا کیسی ہے، ایکسرسائز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آپ جو سانس لیتے ہیں یہ صحیح لیتے ہیں یا نہیں لیتے، وہ سب آپ کو بتا سکتا ہے، آپ کے سارے فزیکل اعمال کا بلو پرنٹ آپ کے اندر موجود ہے، بلکہ حتیٰ نبض کی حرکت میں موجود ہے، نبض کی حرکت میں یہ بلو پرنٹ موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی واقعہ نبض کو پڑھنے والا ہو، جیسے مجھے ایک دفعہ مل گیا تھا ایک بندہ، خدا تو معجزہ لگنے لگا تھا، اس نے نبض پہ سیدھے اور الٹے ہاتھ کی نبض پہ ایک ایک کر کے ہاتھ رکھا اور میرے اندر کے تمام اعضاء کی صحت اور بیماری کے بارے میں مجھے اطلاع دے دی کسی میڈیکل چیک اپ کے بغیر، اور ان میں سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو میں مبتلا ہوا تھا، مثال کے طور پر 89 میں، اور اس کا امپیکٹ میرے اوپر 20 سال کے بعد ہوا تھا، اور وہ اس نے مجھے میری نبض لے کر بتا دیا کہ آپ کے فلاں آرگن میں آدھے سینٹی میٹر کی تبدیلی نظر آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی نبض پہ آپ کے پورے وجود کا بلو پرنٹ لگا ہوا ہے، اور یہ نہیں معلوم کہاں کہاں لگا ہوا ہے، صحیح؟ اچھا، اگر میرے جسم کی اعمال کا بلو پرنٹ میری نبض پہ لگا ہوا ہے تو میری روح پہ نہیں لگا ہوا، میری روح پر کس کس عمل کا پرنٹ لگا ہوا ہے؟ تعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواسی والاقدام، مجرموں کو اس دن ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، اور اس کے بعد نواسی پیشانی کے بعد اور قدموں سے گھسیٹ دیے جائیں گے، صحیح ہے؟ ہماری روح کے اوپر ایک ایک عمل کا پرنٹ لگا ہوا ہے، جیسے ہماری نبض کے اوپر ہمارے تمام 40-50 سال کی زندگی کا پرنٹ لگا ہوا ہے، یہ توحید بھی ہمارے اوپر پرنٹ ہوئی بھی ہے، ہماری اعمال کے اندر اس کے تمام ریفلیکشنز موجود ہیں، اگر ہماری توحید اچھی ہوئی ہمارے اعمال کچھ اور ہوں گے، توحید میں کمی ہوئی ہمارے اعمال کچھ اور ہوں گے، جو ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی، ایک حصہ یہ ہو گیا کہ ہم اپنے توحید کے اوپر محنت کریں، انشاءاللہ پروردگار توفیق نصیب فرمائے کہ ہم خدا تعالیٰ کی شناخت حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس عشرہ مجلس میں جو ہماری کوشش رہی وہ یہ رہی کہ ہم چونکہ بعض قومی مسائل کو پیش آتا دیکھتے ہیں، اور نہ صرف کہ قومی مسائل کو پیش آتا دیکھتے ہیں بلکہ اس کی بھاری قیمت ادا ہوتی دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ اور میں جانتے ہیں تقریباً ہم سب لوگ جو کراچی میں رہ رہے ہیں اس بات سے پریشان ہیں کہ یہ جو حالات اس وقت ہیں یہ کب تک چلیں گے، تقریباً ہر چند دن کے بعد کوئی نہ کوئی پوچھتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ کب کیسے ہوگا، کب تک چلیں گے، کیسے چلیں گے، تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی، ہم سب لوگ ظاہر ہے اس کے بارے میں پریشان ہیں، اور میں نے عرض کیا ہم لوگ قیمت بھاری دے رہے ہیں، مشکل ہمارے ساتھ اس وقت یہ آ گئی ہے، پہلے بھی حالات کم نہیں تھے، برے حالات تھے، لیکن اب جو قیمت دینی پڑ رہی ہے وہ بہت بھاری قیمت دینی پڑ رہی ہے، تو اب سب پریشان ہیں کہ ہونا کیا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں جو اس وقت بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے نقائص کیا ہیں، دشمن تو ایشو ہے، دشمن کے اوپر سب کچھ ڈال کر اپنے آپ کو چھپایا نہیں جا سکتا، بلا کر ہمارے اندر کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے دشمن نے ہمارے اوپر یہ حملہ کیا ہوا ہے، وہ جو اس جو جتنی جدوجہد کی گئی وہ اس کو پہچاننے کے لیے کی گئی، یہ ہماری مشکل کیا ہے، ہم نے بجائے یہ کہ اپنے اوپر تنقید کو موضوع بناتے ہم نے تعمیر کو موضوع بنایا، یعنی ہم نے بجائے یہ کہ موضوع یہ بناتے کہ ہماری قوم کی خرابیاں کیا ہیں ہم نے اس کو موضوع بنانا اچھا نہیں سمجھا کہ بھئی برائی کو کیوں موضوع بنایا جائے. ہم نے اس کو اچھا بنایا کہ وہ جو اچھائی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے, ذمہ دار قوم کی خاصیتیں کیا ہوتی ہیں. نہیں کہ ہم یہ کیوں کہیں کہ ہم وہ غیر ذمہ دار ہیں جس کے اندر نہیں ہے, اچھا نہیں ہے. ہم اس کو دیکھیں کہ جو ذمہ دار ہے وہ کیسا ہوتا ہے, اور اس سے پھر ہم یہ سیکھیں کہ بھئی ہم میں جو کمی ہے وہ کیا ہے. اچھا یہ ایک اچھا کام ہے. شاید میں نے چند دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کسی نے کبھی پوچھا کہ یہ جو ٹیررسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں پاکستان کے اندر دہشت گرد, یہ عام اہل سنت کو کیپچر کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ بھئی یہ لوگ ہیں تو چند فیصد جو دہشت گرد ہیں, لیکن یہ اندر اندر گھس رہے ہیں اور عام اہل سنت کو کیپچر کر رہے ہیں. تو ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے تاکہ یہ وہاں تک نہ پہنچیں؟ تو ہم نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ اس پہ محنت کرو کہ ہم ان تک کیسے پہنچیں گے جن تک وہ دہشت گرد پہنچ رہے ہیں. یعنی یہ مت سوچو کہ ان کو کیسے روکنا ہے, یہ سوچو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیسے پہنچنا ہے. دوسرے کی لکیر مٹانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اپنی تصویر بنانا زیادہ امپورٹنٹ کام ہے. اس کو مت سوچو کہ اس کو ہم نے کیسے شکست دینا ہے, آپ یہ سوچو میں نے اپنا کام کیسے کرنا ہے. جب آپ اپنا اچھا کام کریں گے خود بخود سامنے جو برا ہوگا اس کو شکست ہو جائے گی. ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل جو حل کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس اچھائی کے اسٹینڈرڈس بنے ہوئے. یہ ہماری مشکل ہے, ہماری قوم کے پاس اسٹینڈرڈس نہیں ہیں. مثلا جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ یہ فریم بنا رہا ہے, صحیح ہے. کیا اس کو پتہ ہے کہ اس فریم کے جو مائک کا فریم ہوتا ہے اس کے اسٹینڈرڈس کیا ہوتے ہیں؟ نہیں, جس کے دل میں جو آ گیا اس نے بنا دیا. تو یہاں چپل سے لے کر جو کچھ بھی بنا پاتے ہیں وہ بغیر اسٹینڈرڈس کے بن رہے ہیں. چل گیا چل گیا, نہیں چلا نہیں چلا, جس کے نصیب میں اسٹینڈرڈ کا آ گیا وہ آ گیا, جس کے سب اسٹینڈرڈ آ گیا وہ سب اسٹینڈرڈ آ گیا. یہ سب ایسے ہی چل رہا ہے. اسی طرح ہماری بدقسمتی سے قوم بھی چل رہی ہے. بن گیا تو بن گیا, نہیں بنا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ اب کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے, اب خون مسئلہ بنا ہوا ہے. اب سب اسٹینڈرڈ چلیں گے, خون مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ جو جانے جا رہی ہے ان کا کیا ہوگا؟ تو اب وقت ہے کہ بھائی آپ کچھ اسٹینڈرڈس کو دیکھ لیں کہ جو قومیں کامیاب رہی ہیں, ذمہ دار رہی ہیں, انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے. ان اسٹینڈرڈس کو پک کریں, اپنی زندگی میں تطبیق کریں, اور اس کے بعد دیکھیں اس کو صحیح کیسے ہونا ہے, تب کہیں جا کر ہم آگے بڑھ پائیں گے. تو ہم نے کچھ اسٹینڈرڈس تذکرہ کیا آپ کے سامنے. پہلی بات جو ہوئی وہ دو تین دن تک اس کے اوپر بات ہوئی, وہ عقل اور جذبات کے اوپر, کہ یہ جو جذباتیت ہے یہ کسی ذمہ دار قوم یا ذمہ دار فرد کا خاصہ نہیں ہے. ذمہ دار فرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں, اپنے عقل کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں. جذبات میں آنے کے جو نقصانات تھے وہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان ہوئے, اور قومی سطح پر جذباتیت کے اظہار کی مثالیں بھی آپ کی خدمت میں بیان ہو گئیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ انتہائی حساس جگہوں کے اوپر محض جذبات سے چل رہے ہیں. صاحب ایک دفعہ ہماری قوم نے فیصلہ کیا کہ الیکشن میں شرکت کرنی ہے. صاحب الیکشن میں شرکت کرنی ہے. ایک پارٹی تھی, ایک گروپ جس نے فیصلہ کیا کہ الیکشن میں شرکت ہونی ہے. یہ والے نہیں, بہت پہلی کی بات کر رہا ہوں. تو فوراً ایک تو مسئلہ یہ بھی ہے نا ہم لوگ کے اب پھنسنے والا معاملہ بڑا خراب ہے کہ آدمی کو پھر جواب دینا پڑتا ہے پھر بعد میں. تو یہ بہت پہلے کا تذکرہ ہے. تو میں نے اس کے بارے میں معلوم کیا کبھی کہ وہ جو جس جلسے میں یہ فیصلہ ہوا تھا اس میں دلائل کیا تھے. دلائل سے پتہ چل جاتا ہے نا بھائی. جب یہ میں پڑھاتا تھا او لیولز میں اسکول میں, تو وہاں پر ہمیں ثقیفہ کا واقعہ پڑھانا پڑتا تھا, ثقیفہ کا واقعہ. اب جب ثقیفہ کا واقعہ آپ اہل سنت بچوں کے سامنے پڑھا رہے ہیں, شیعہ بچوں کے سامنے پڑھا رہے ہیں, تو وہاں پر یہ بتانا ہوتا تھا کہ بھئی یہاں پر کچھ پرابلم بھی ہے. صحیح ہے. تو اس کا ایک آرگومنٹ ہمارے پاس یہ ہوتا تھا کہ ہم ان سے کہتے تھے کہ دیکھو یہ پورا ثقیفہ کا واقعہ پڑھو, اس کے اندر دیکھو جو دلائل دیے گئے ہیں وہ دلائل کیا ہیں. قرآن کی کوئی آیت آئی ہے؟ نبی کی کوئی روایت آئی ہے اس کے اندر؟ جو دلائل دیے گئے وہ یہ دیے گئے کہ اگر علی کو خلیفہ بنا دیا تو عرب قبول نہیں کریں گے, اگر غیر قریش کو بنایا تو عرب قبول نہیں کریں گے. جتنی دلیلیں دی گئیں وہ رسم و رواج کے اوپر دی گئیں, قرآن و حدیث پہ نہیں دی گئیں. اس کا مطلب ہے یہ جو بحث اور گفتگو ہوئی یہ فقہا اور قرآن کے جاننے والوں کے درمیان نہیں ہوئی تھی, یہ رسم و رواج کے ماننے والوں کے درمیان گفتگو ہوئی ہے. اگر مفسرین قرآن کے درمیان یہ گفتگو ہوئی ہوتی تو وہ قرآن کے ریفرنسز دیتے, احادیث رسول خدا کے ریفرنسز دیتے. ان میں کوئی ریفرنس کوٹ نہیں کیا احادیث رسول خدا اور قرآن کریم کی آیات کریمہ کا. انہوں نے اپنے رسم و رواج کی باتیں کی, اپنی مصلحتوں کی باتیں کی. سعد ابن عبادہ کو وہ برا بھلا کہا جس کی کوئی حد نہیں. جو آج اگر ہم کہیں کسی کے لیے کہہ دیں تو وہ کہتے ہیں صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہو جاتا ہے. پھر تو وہ جو محفل تھی اس میں نہیں معلوم کیا کچھ کسی ایک دوسرے کے لیے کہا گیا. یہ کیا یہ فقہا کی محفل ہے؟ یہ قرآن مفسرین قرآن کی محفل ہے؟ نہیں ہے. اچھا اب یہ آپ نے اصول دیکھ لیا, اب میں نے یہ اصول تو پک کر لیا. اب اس اصول کو پک کرنے کے بعد ہم نے اس جلسے کے بارے میں معلومات دی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ شرکت کرنی چاہیے. تو ہم نے پوچھا بھائی اس میں دلائل کیا دیے گئے؟ جو کنونسنگ پارٹ تھا دلائل کا ان میں سے ایک یہ تھا کہ علی ابن یقین بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے والے تھے اور دشمن کی دربار کے اندر وزیر بن کے کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے چلو یہ ایک بات ہو گئی. دوسری دلیل کیا تھی؟ دوسری دلیل یہ تھی کہ امام دوہم نے بھی صلح کی تھی. دو دلیلیں ہو گئیں. سوال یہ ہے کہ ان دو دلیلوں سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ ہم انتخابات میں شرکت کریں؟ یہ تو بڑی جنرلائز دلیلیں ہیں, بہت ہی جنرلائز ہیں. یعنی مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں حب اہل بیت اطہار علیہم السلام واجب ہے, صحیح ہے, اس کا مطلب ہے جلوس نشہ پاک سے نکلے گا. یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ تو ٹھیک ہے حب اہل بیت واجب ہے لیکن جلوس نشہ پاک سے نکلے گا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آخر علی بن یقین اہل بیت کے ماننے والے دشمن کے وزیر تھے, اس سے ثابت ہو کہ ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں یا ہمیں لڑنا چاہیے؟ اصل سیرت سے فائدہ اٹھانے کے قوانین بنائے ہیں. شاید پہلے علماء جنہوں نے کام کیا اس میں شہید باقر الصدر تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو سیرت ہوتی ہے یہ تو ہر آدمی کے ہاتھ میں حربہ بن جاتی ہے. میں نے جنگ کرنی ہے میں کربلا کی سیرت پہ چلوں گا, میں نے صلح کرنی ہے میں امام دوم کی سنت پہ چلوں گا, میں نے جیل نہیں جانا ہے تو میں ایک امام کی سنت پہ, میں نے جیل جانا ہے تو دوسرے امام کی سنت پہ, میں نے غربت دکھانی ہے تو مولا علی کی سنت, میں نے تھوڑی سی دولت دکھانی ہے تو آٹھویں امام کا نام لے دوں گا. یہ ہوگا کیسے ایسے؟ پھر انہوں نے قوانین بنائے کہ بھائی اگر سنت کا ریفرنس دینا ہوتا ہے تو پہلے ان قوانین کو چیک کرنا ہوگا کہ یہ ہیں تو میں سنت کا ریفرنس دوں گا, ورنہ سنت کا ریفرنس نہیں دے سکتا میں. ابھی دو سنتوں کا ریفرنس دیا گیا جس کا کوئی تعلق ہمارے کیس سے نہیں تھا. صحیح ہے, یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے گہرائی نہیں ہے ہمارے اندر, ہماری سیاسی حکمت عملی کے اندر گہرائی نہیں ہے. اور یہ مشکل گہرائی نہ ہونے کی ہماری مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے. جذبات ہیں عقل کی گہرائی نہیں ہے. وہ کسی نے ایک مثال دی تھی, ایک عالم ہے ان کی کتابیں بہت زیادہ تھیں, تو ایک اسکالر تھا وہ, یعنی وہ بھی بہت دینی عالم ٹائپ, تو ان سے پوچھا کہ وہ جو فلاں ہیں ان کا علم کیسا ہے. ان کے سامنے کسی نے کہا نہیں, ایک اسکالر ٹائپ کا آدمی جس کو ٹھیک ٹھاک معلومات ہے, اس کے سامنے کسی کی تعریف کی گئی جن کی کتابیں بہت زیادہ تھیں, ان سے کہا گیا کہ ان کا علم کیسا ہے؟ وہ علم کا ایک سمندر ہے. ان سے کہا گیا کہ وہ فلاں آدمی جس کی کتابیں زیادہ ہیں وہ علم کا ایک سمندر ہے. تو سامنے والے نے کہا کہ سمندر ہے گہرائی ایک انچ ہے. ٹھیک ہے, سمندر ہے کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے لیکن گہرائی ایک انچ ہے. ہم موجے مارتا ہوا سمندر تو ہیں, گہرائی ہماری ایک انچ ہے. اب یہ ایک انچ کی گہرائی پہ معاشرہ نہیں بنتا ہے, اس کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا. یہ ہماری مشکل ہے. یہ جو کوشش آپ کے سامنے ہوئی تھی یہ ایک کوشش اس بات کی تھی کہ بھائی تھوڑی سی گہرائی بڑھ جائے, ہم سوچ سمجھ کے کام کریں. پہلا پیرامیٹر دیا عقل اور جذبات, دوسرا پیرامیٹر تھا اولویتوں کا تعین. اس کے اوپر بھی تین چار دن تقریباً بات ہوئی اور اولویتوں کے تعین کی کافی مثالیں آپ کے سامنے دیں کہ یہ جو پرائیورٹیز کا سیٹ کرنا ہوتا ہے یہ آسان کام نہیں ہوتا, اس کے لیے کافی گہرائی چاہیے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ چوری اور اس کی سزا کی مثال دی گئی تھی, اور اسی طریقے سے ہم نے مادہ پرستی کے ذریعے سے معاشرے میں برائی کے نافذ ہونے اس کے تمام میکانزم کو عرض کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے ذریعے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کام کیا کرنا ہے. اس کے بعد دو تین خاصیتوں کا تذکرہ اکٹھا ہوا تھا کہ مثال کے طور پر اگر آپ کاموں کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے علمی تکبر کو توڑنا ہوتا ہے اور شرح صدر اپنے اندر ایجاد کرنا ہوتا ہے. اگر شرح صدر نہ ہو, دل کھلا نہ ہو اور علمی تکبر ہو تو پھر کاموں کی تقسیم نہیں ہوتی, اور کاموں کی تقسیم نہیں ہوئی تو ہم نے عرض کیا کاموں کی تقسیم دنیا کا قانون ہے, اس وقت اس کے بغیر کوئی کام انجام نہیں پا سکتا. اور اسی طریقے سے ہم نے آخری پیرامیٹر بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد والے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
اچھا اب ایک پوائنٹ تھا جس کا تذکرہ تھوڑا سا اور خطرناک ہے تو آخری دن کے لیے اچھا ہے، آخری دن کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں اور فارغ، اور اس کے بعد پھر کہاں ملے اللہ نے چاہا، دنیا میں یا کہیں اور. تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ تھوڑا سا خطرناک ہے، لیکن یہ آخری دن کے لیے اچھا پوائنٹ ہے. ہم نے کل تفصیل سے تذکرہ کیا کہ کچھ علماء اپنے کام کو کوئی بہت مناسب طریقے سے شاید انجام دینے میں اتنے کامیاب نہیں ہو پا رہے جتنا ہو جانا چاہیے تھا. اچھا، یہاں پر جب بھی معاشرے میں کچھ چیزیں پھیلتی ہیں اس کے مختلف بلاکس بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. مثلا پاکستان میں رشوت پھیلی ہوئی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ ایک پارٹی ہوگی جو ڈائریکٹلی رسپانسیبل ہوگی، ایک پارٹی ہوتی ہے جو انڈائریکٹلی رسپانسیبل ہوتی ہے. مثلا آپ کہیں گے بھائی رشوتوں کے پھیلنے کے جو ڈائریکٹلی رسپانسیبل ہیں وہ بیوروکریٹس ہیں، وہ بیوروکریٹس ہیں. اچھا، انڈائریکٹلی رسپانسیبل کون سے لوگ ہیں؟ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں. انڈسٹریلسٹ بھی انڈائریکٹلی رسپانسیبل ہیں. کیوں؟ یہ انڈسٹریلسٹ ہیں جو بیوروکریٹس کو جا کے بڑی بڑی رشوتیں دیتے ہیں، کوئی چالان لینے کے لیے، کوئی پرمیشن لینے کے لیے، کوئی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، یہ دیتے ہیں سب. تو کبھی کوئی پارٹی ڈائریکٹلی رسپانسیبل ہوتی ہے، کبھی کوئی پارٹی انڈائریکٹلی رسپانسیبل ہوتی ہے. مثلا دین کے نام پر پاکستان میں ایک ڈائریکٹلی رسپانسیبل ہیں علماء کے صنف، جو میں نے کل اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کیا کہ ابھی تقریباً اپنے پوزیشن کو بنا رہی ہے، کنسولیڈیٹ کر رہی ہے معاشرے کے اندر. ایک اور پارٹی ہے شاید ڈائریکٹلی رسپانسیبل ہے لیکن ہڈن ہے، خاموش ہے، اور خاموشی سے کبھی اچھائی اور کبھی برائی پھیلا رہی ہے. کہیں اچھائی پھیلا رہی ہے، کہیں برائی پھیلا رہی ہے، ٹھیک ٹھاک رسپانسیبل ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ ہمت نصیب فرمائے، وہ ہمارے وہ سینئر دوست احباب ہیں جو تنظیموں کے اندر بڑے رہے ہیں. کسی زمانے میں ہماری تنظیموں میں ایک کلچر ہے، تنظیموں سے مطلب سب ہیں، جس کے نام میں تنظیم لکھا ہے وہ نہیں ہے، وہ جس میں تحریک آتا ہے، جس میں موومنٹ آتی ہے، جس میں پارٹی آتی ہے، جس میں آرگنائزیشن آتی ہے، وہ سب شامل ہیں. اس کا ایک اوور آل ایک مطلب، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس کو کوئی بھی لفظ دے دیں. میں نے عرض کیا تھا ہمارے یہاں اردو لفظ استعمال کرنا خطرناک ہوتا ہے، کہ مثلا اگر میں نے ایک اردو لفظ استعمال کیا جو ایک پارٹی کے لیے زیادہ مشہور ہے تو پھر وہ سمجھیں گے ہم پہ بات ہو رہی نہیں. مطلب سب کے اندر، سب کے اندر ایک گروپ ہوتا ہے، کسی زمانے میں ایکٹیو رہا ہے، کسی زمانے میں ایکٹیو رہا ہے، اب بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن چلتی اسی کی ہے، چلتی اسی کی ہے. اس کو میں آسانی کے لیے کہتا ہوں بھائی بھائی کا کلچر، اس کو میں کہتا ہوں بھائی بھائی کا کلچر. اچھا، یہ بھائی بھائی کا کلچر ہوتا کیا ہے؟ اب نہیں ہے ممبر، اب پارٹی کا ممبر نہیں ہے، اب گروہ کا ممبر نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن چلتی اسی کی ہے. اچھا، یہ اس کی چلتی کیوں ہے؟ اس کے پاس کانٹیکٹس ہیں، اس کے پاس ریسورسز ہیں. جو نیا آنے والا ہے اس کے پاس ان دونوں کی ضرورت ہے، وہاں ڈیمانڈ ہے، یہاں سپلائی ہے. یہ رشتہ بڑا اچھا جوڑ جاتا ہے. اچھا، یہ جو بھائی ہوتا ہے یہ پوری پارٹی کے اندر گھسا ہوا ہوتا ہے، یہ کسی ایک حصے میں نہیں ہوتا، یہ تقریباً ہر حصے میں گھسا ہوا ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک چیز کا بھی رسپانسیبل نہیں ہوتا، یہ کسی ووٹنگ میں نہیں بیٹھتا، لیکن باہر سے بیٹھ کے حکومت چلا رہا ہوتا ہے. صحیح. اب نصیب میں اچھا والا آ گیا تو کام اچھا ہو گیا. اچھا، وہ جو اچھا والا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ جو اچھا والا ہوگا نا، وہ اپنے نام کے بجائے خدا کی بندگی پھیلاتا ہے. باہر بیٹھا ہوتا ہے، اندر اپنے آپ کو ریفلیکٹ نہیں ہونے دیتا، باہر سے بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے خاموشی سے. وہ اپنے کانٹیکٹس کو استعمال کرتا ہے، وہ اپنے ریسورسز کو استعمال کرتا ہے، وہ اپنے علم کو استعمال کرتا ہے، اور بچوں کو گائیڈ کرتا ہے کہ ان کو خدا کی طرف کیسے جانا ہے. اپنے نام کو نہیں آنے دیتا، اپنی ذات کی شناخت بھی نہیں کرواتا. یہ اچھا بھائی ہے، اور واقعاً ایسا ہی بھائی ہونا چاہیے. پھر ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو باہر بیٹھا ہوتا ہے اور اندر ہر کام کو اپنی مٹھی میں لیے بیٹھا ہوتا ہے. کون سے وقت کس بچے نے کس کو ووٹ ڈالا تھا اس کو پتا ہوتا ہے، باہر آ کر اس سے حساب لے لے گا تم نے اس کو ووٹ کیوں ڈالا تھا. کس بچے کو اس کی پوسٹ سے گرانا ہے، کس کو اٹھانا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیوں؟ اگر وہ آ گیا جو اس کو پسند نہیں ہے تو یہ اس کو ریسورسز نہیں دے گا, اس کا ریپوٹیشن خراب ہو جائے گا. من پسند کو لانا ہے اس کو دے دے گا. اب ایک اور مصیبت آ گئی, یہ تو اس وقت کی داستان تھی جب بھائی ایک ہو, اگر پانچ ہوئے پھر کیا ہوگا؟ پھر جو بچے نئے آئے تھے نا خدا کا نام, خدا کے نام پر اہل بیت کی خدمت کرنے کے لیے, وہ بھائیوں کی خدمت پہ مامور ہو جاتے ہیں. وہ بجائے دین سیکھنے سے ان بھائیوں سے سیاست سیکھ رہے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کے دل میں خدا کا خوف وغیرہ سب ختم ہو جاتا ہے, وہ ان بھائیوں کے بحق جانشین بن جاتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور بڑی بری طریقے سے ہو رہا ہے. اچھا, یہ پارٹی وہ پارٹی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں بہت ریئر کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے. بہت کم مجھے پتا ہے. ویسے میں مجالس دوسروں کی نہیں سنتا ہوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے, یا میں ان سے کوئی غلط چیز سیکھ لوں جو وہ سکھانا چاہتے ہیں, میں کچھ اور اپنی فکر سے ڈال کے اس کو سیکھ لوں. مجھے نہیں معلوم باہر لوگ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. علماء تو پھر تو لوگ گفتگو کرتے ہیں, سیاست دانوں پہ گفتگو کرتے ہیں, پارٹی کے مثلا بہت سارا, لیکن اس گروپ کو کوئی کم آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. یہ ریسپانسبل ہے. اور وہ جو رسول خدا کی حدیث ہے نا کہ جو جس نے ایک اچھی سنت بنائی وہ اس کا ذمہ دار ہے, تو میں ان بھائیوں کے دوستوں سے کہوں گا آپ اس سنت کے ذمہ دار ہیں جو آپ بنا کے جا رہے ہیں. آپ اچھی طرح ذمہ دار ہیں. اگر آپ چار جوانوں کو لڑا کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اس ساری لڑائی کے آپ قیامت کے دن ذمہ دار ہیں. آپ نے قوم کا وقت ضائع کروا دیا. بچوں کے دل کے اندر جو اللہ کے نام کو خلوص ہونا چاہیے تھا, بندگی ہونی چاہیے تھی, اس کی جگہ مکاری ڈلوا دی. اس سب کے میں اور آپ ذمہ دار ہیں کہ کیسے ہم نے اس کام کو کیا. تو جو ایک آدمی کو لے کے چلتا ہے اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. جو ایک آدمی پانچ آدمیوں کو لے کے چلے پانچ کا ذمہ دار ہوتا ہے. جو ایک آدمی پچاس کو لے کے چلے پچاس کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب لوگ اپنے سب آرڈینیٹ کے بارے میں ذمہ دار ہو. تو اگر پانچ بچے آپ کی بات سن رہے ہیں آپ پانچ بچوں کے ذمہ دار ہو گئے. آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ کہاں گئے بیچارے. تو عزم یہ بھی ایک کلاس ہے اور اس کو اپنے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی. بدقسمتی سے اس وقت اندر کے جھگڑوں میں ایک بہت بڑا حصہ اس گروپ کا ہے, اور اگر ان لوگوں نے اپنے کام کو معقول طریقے سے انجام نہیں دیا تو یہ جو ہماری نئی کھیپ اندر آتی ہے یہ اسی طریقے سے اس مشکل میں پڑھ پڑھ کے ضائع ہوتی رہے گی. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ. اچھا, اس سے نقصان کیا ہوگا؟ صرف نقصان یہ ہوگا کہ نیا خون نہیں آئے گا, نئے بچے نہیں آئیں گے. اور یہ میں آپ کو تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً ہر جونیئر گروپ کی اس وقت یہی مشکل ہے, نیا خون نہیں ہے, نئے لوگ نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے نئے لوگ؟ اگر ہمارے اندر ایفیشنسی ہوتی, پروڈکٹیوٹی ہوتی, تو معاشرے کے بچوں نے بھاگ بھاگ کے ہمارے پاس آنا تھا. اصل مجھے یاد آتا ہے میں ایسے کسی گروپ میں کیوں گیا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا. میں اس وجہ سے گیا تھا کہ اس گروپ میں جو بچے تھے, جو ہمارے سینئرز تھے, وہ سب گولڈ میڈلسٹ تھے. کوئی این آئی ٹی سے گولڈ میڈلسٹ تھا, کوئی مثال کے طور پر کراچی یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ تھا, کوئی مثال کے طور پر ڈی ایم سی سے گولڈ میڈلسٹ تھا. تو میں ان کے گولڈ میڈل ہونے کو دیکھتا تھا کہ یہ تعلیم میں اچھے ہیں, اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. مجھے کیا پتا وہ تقویٰ میں کیسے ہیں, مجھے کیا پتا نماز شب پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, مجھے کیا سروکار اس سے. میں اس وجہ سے گیا تھا ان کے پیچھے. اچھا, اگر ان کو یہ نظر آیا ہمارے بچوں کو کہ وہ جو سینئرز ہیں نا, نہ ان کے پاس علم ہے, نہ ان کے پاس اپنی یونیورسٹی میں اپنے اداروں کے اندر اپنے کوئی اچھا انسان ہونے کے ناطے کسی کو اعتماد ہے, کیوں آئیں گے پھر؟ کیوں آئیں گے؟ کیوں, کیا لینے کے لیے آئیں گے پھر؟ بھائی آپ دوسرے کو متاثر کرتے ہیں نا. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جب مدینہ کے اندر مسلمان کمیونٹی بنائی تو اس مسلمان کمیونٹی کو لوگوں نے جوائن کیا. کیوں؟ لوگ کہتے تھے دیکھو مسلمانوں کے امن و سکون ہے, وہ مکہ میں جا کے دیکھو وہاں پہ لوٹ مار ہے. تو لوگ پروڈکٹیوٹی دیکھتے ہیں. میں اپنے بچوں کو ایک ایسے گروپ میں بھیجوں جنہوں نے سب نے تعلیمی لحاظ سے اپنا ستیاناس مارا ہوا ہے, میرا دماغ خراب ہے. اپنے بچوں کو بھیجوں گا وہاں پہ, اس کو تباہ ہونے کے لیے بھیجوں گا وہاں پہ؟ میں چاہوں گا کہ وہ جتنا دین میں آگے ہیں اتنا ہی تعلیم میں بھی آگے ہوں, اتنا ہی اخلاق میں بھی آگے ہوں, اتنا ہی تہذیب میں بھی آگے ہوں, تاکہ میں اپنے بچوں کو بھیج سکوں.
اگر یہ نہیں ملا میں کیوں بھیجوں گا؟ اور اسی طرح بچوں کی بات کی، اسی طرح بڑوں کی بات کروں گا؟ مثلا آپ نے بڑوں کی کوئی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے دین کے نام پر، میں ایک بڑا ہوں جس کو جوائن کرنا چاہتا ہوں، کیریئر تباہ کر کے جوائن کروں گا؟ کیوں؟ میں ڈاکٹر ہوں اور میں چاہتا ہوں ایک ایسے گروپ کو جوائن کروں جس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اس گروپ کو جوائن کروں گا جس میں پاکستان کے ٹاپ کلاس کے ڈاکٹرز ہیں، اس گروپ کو جوائن کروں گا جن کا اصل میڈیسن کے اندر کوئی نام نہیں ہے، کس کو جوائن کروں گا؟ پڑھے لکھوں کو جوائن کروں گا، جو میری فیلڈ کے اندر قابل رشک ایک مقام کے اوپر ہوں گے ان کو جوائن کروں گا میں. عزم، یہ ہماری کمی ہے اس وقت، اور اس کمی کے اندر میں عرض کر رہا ہوں بہت سارا کام ان سینئرز کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کمی کو صحیح کر سکتے تھے، اپنے تجربے سے بتا سکتے تھے کہ بیٹا یہ تعلیم حاصل کرنا پرائیورٹی ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اب ہمارے ساتھ ہوا کیا، ہمارے کچھ بچے جوائن کرتے ہیں دین کو، بچے بھی اور بڑے بھی، دونوں کے ساتھ سیم کیس، چند سال دین کے نام پر مشغول ہو جاتے ہیں، اس وقت ایک جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر، چند سال مشغول رہنے کے بعد اچانک ایک گراؤنڈ ریئلٹی ان کے سامنے آتی ہے، وہ کیا کہ ان کا کیریئر تباہ ہو چکا ہے. اس کے بعد وہ دین کو برا بھلا کہہ کر دین سے اتنی دور بھاگتے ہیں کہ کبھی دین کے نزدیک آتے ہی نہیں ہیں کبھی، کیونکہ وہ ساری اپنی غلطیوں کا الزام دین کے نام پہ ٹھونک دیتے ہیں، کہتے ہیں اس دین نے ہمیں یہ کروا دیا، مجھے کہاں پہنچا دیا. اچھا، اس کے بعد ایک اور لطف ہوتا ہے جو اور ہی خطرناک ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے میں جن کے کہے پر چل کر یہاں پہنچا ہوں انہوں نے خود اپنے کیریئر کو محفوظ کیا ہوا ہے، ان کے بزنسز پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ان کی جابز اچھی ہیں اور میں لوٹ چکا ہوں. یہ ہماری سینئرز کی ذمہ داری ہے، ان بچوں کو سنبھالیں. اس کے بعد جب وہ دین سے متنفر ہوتا ہے دوبارہ واپس نہیں آئے گا پھر، اور داستان لمبی ہے کہ اگر خدا نہ کرے ایسا کوئی بچہ، ایسا کوئی بڑا کسی دشمن کی کسی سازش میں پھنس گیا، اب کوئی اس کے نزدیک بھی نہیں آئے گا پوچھنے کے لیے کہ بیٹا پھنسے کہاں، پھر اس کی زندگی کیسی گزرے گی اور کیا وہ سوچے گا دین کے بارے میں، یہ ایک علیحدہ داستان ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. عزم، ہم لوگ کو رسپانسبل ہونا پڑے گا، ہم لوگ اپنی چیزوں کے ذمہ دار ہیں. اب آخری نقطہ جو ذمہ دار قوم کے حوالے سے ہے وہ بھی عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ اس کو اختتام پر لے کے جائیں گے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد،
اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعلی السلام علیکم، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعلی.
اچھا، کبھی مثالوں کے اندر ہمیں ایسی قوموں کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے جن کی ہر چیز اچھی نہیں ہے، ہر چیز اچھی نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ چیز جو اچھی ہے اس کی مثال دے رہے ہیں، باقی غلط غلط ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ احتیاطاً ایسی کوئی مثال دیتے ہی نہیں جس میں یہ شبہ ہو کہ ہم سمجھ رہے ہیں باقی سب بھی اچھا ہے، نہیں باقی سب اچھا نہیں ہے، یہ چیز اچھی ہے جس کی مثال دے رہے ہیں. ایک دوست فرانس گئے ٹریننگ لینے کے لیے، ٹریننگ سیشن میں انسٹرکٹر خاتون تھیں، دیر سے آئیں، ایک دن کلاس میں دیر سے آئیں، بہت دفعہ معذرت کی، پتہ نہیں 5-7 منٹ لیٹ ہوئیں، بہت معذرت کی کہ میں لیٹ ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، تو انہوں نے ان کا دل رکھنے کے لیے بات بڑھائی کہ آپ کیوں لیٹ ہو گئیں، تاکہ یہ اپنی بھڑاس نکال لیں. تو انہوں نے کہا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، مجھے ورک شاپ پہ دینی تھی اور مجھے راستہ چینج کر کے آنا پڑا، اس کے اندر مس مینجمنٹ ہو گئی اور ٹائم جو تھا وہ زیادہ لگ گیا، اس وجہ سے دیر ہو گئی. تو اس نے کہا کہ اب جو آپ گاڑی دے کر آئے تو گاڑی اب کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ یہ چند گھنٹے گاڑی پہ کام کرے گا اور گاڑی کے اندر جو پرزے تبدیل کرنے وہ تبدیل کرے گا، تو جب میں واپس جاؤں تو یہ مجھے ایک رپورٹ دے گا کہ میں نے یہ پرزے تبدیل کر دیے اور اتنے گھنٹے میرا ٹائم اس کے اوپر لگا ہے. کہیے یہ آپ کا بل ہے، یہ آپ کی گاڑی ہے، بس سلام. تو ہمارے دوست نے کہا کہ اگر اس نے اتنے گھنٹے کام نہ کیا اور بل میں لکھ دیا ہو. صحیح ہے، تو یہ جو دوست بتا رہے تھے اس کا منہ کھلا رہ گیا اور وہ کہنے کی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میکینک یہ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ ہو تو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں ہوتا، یہی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہاں پہ اس سے نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر اس معاملے میں، باقی معاملے میں نہیں، ہفتے کی رات جا کر آج کی جیسی رات, کسی نے اس قوم کا کلچر دیکھنا نا, آج کی رات جا کے دیکھ, استغفر اللہ ربی و تب الیہ, شرم آتی ہے اس قوم کو دیکھ کے, اب بھائی یہ لوگ ہیں کیا, یہ شرم آتی ہے. لندن میں ایک عشرہ پڑھنے گیا, پہلا عشرہ, امام بارگاہ اس علاقے میں تھا جہاں لائن سے سارے کے سارے اسی کام کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں, میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا. اور جب ویکینڈ آتا تھا تو نظر آتا تھا یہ قوم کیا آئے تھے, شریف, ذلیل, پست, اعلیٰ, سب ایک ہی حمام میں. یہ داستان ہے, یہ بڑی خوبصورت قوم ہے, بڑی منظم قوم ہے, اس سے گندی قوم ویکینڈ پہ آپ کو کم ملے گی. بدبو کے بھپکے آتے ہیں سڑکوں پہ سے, شرفا کو ٹوائلٹس میں مبتلا دیکھیں گے آپ سڑکوں کے اوپر. یہ میں خود چونکہ دیکھ چکا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں, جو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ بہت خوبصورت قوم ہے, یہ ایک لمیٹڈ سرکل میں بہت خوبصورت قوم ہے, اور جب آپے سے باہر ہوتی ہے اور ویکینڈ پہ ہوتی ہے تب جا کے دیکھیں صورتحال کیا ہوتی ہے, یہ سب ہوتا ہے, صحیح ہے. تو ابھی میں نے اس کو اس لیے فوراً کہا کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کا کوئی مداح خان بن گیا ہوں کہ میں ان کی ساری باتوں کی تعریف کروں گا, نہیں, ان کی اس سے ایک پوائنٹ کی تعریف کر رہا ہوں صرف. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اچھا یہاں پہ تو ہوتا ہے وہاں کیوں نہیں ہوتا ہے, وہاں اس لیے نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ انہوں نے اس معاملے میں ان کو ایک اسٹینڈرڈ سکھا دیا ہے. اگر کوئی انسان اس اسٹینڈرڈ سے نیچے آتا ہے تو وہ اپنی نظروں میں گر جاتا ہے, اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک مسلمان, عام مسلمان, خدا نہ کرے نعوذ باللہ, اب تو ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں تو بہت آ رہی ہیں, دینی حلقوں کے اندر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کو وہ گناہ کرنا پڑ جائے تو وہ اپنی نظروں میں گر جاتا ہے, یہ میں نے کیا کر دیا. انہوں نے ایسا کلچر بنا کے دے دیا ہے کہ اس معاملے کے اندر کوٹ کرنے میں کہ میں نے اتنے گھنٹے کام کیا ہے, اگر وہ دو تین گھنٹے اوپر لکھے گا تو اپنی نظروں میں گر جائے گا, ذلیل ہو جائے گا, صحیح ہے. اس کو کیا کہتے ہیں اور یہ بنتا کیسے ہے, صحیح, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں خود احتسابی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اپنی میں خود اکاؤنٹیبلٹی کروں. اچھا یہ کب بنتی ہے, جب آپ اپنے لیے کسی مقام کے قائل ہوتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو عزت مند سمجھتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھتے ہیں تو اپنے لیے ایک وقار کے قائل ہوتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اس سے نیچے نہیں جاؤں گا, نہیں یہ بہت پست حرکت ہے, میں یہ نہیں کروں گا. اچھا اگر کوئی انسان اپنے لیے عزت کا قائل نہ ہو پھر کیا ہوگا, پھر یہ ہر پست حرکت کرے گا. یہ جو انسان اپنے لیے عزت کے قائل نہیں ہوتے, اس کا ایک پیرامیٹر جب دوسرے ان کی تحقیر کرتے ہیں, جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ دوسروں کو عزت نفس نہیں دیں گے تو وہ ذلیل ہو جائیں گے, جب ذلیل ہو جائیں گے تو ہر کام کریں گے. اگر آپ اپنے آپ کو ایک عزت دے دیتے ہیں اور اپنے لیے ایک کرائٹیریا کے قائل ہو جاتے ہیں, اب آپ اس سے گر کر حرکت نہیں کرتے. میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں, بالکل بچکانہ سی ایک مثال. مثلا ایک بچے سے کہا گیا پانی لے کر آؤ, وہ پانی لے کے آتا ہے, وہ گلاس لاتا ہے, تھوڑا سا پی لیتا ہے اور گلاس لے آتا ہے, صحیح ہے. ہر بچہ ایک کام کرتا ہے نہیں, کچھ بچے کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کچھ بچے کرتے ہیں. جن بچوں نے اپنے لیے اسٹینڈرڈ نہیں بنایا وہ ہوتا وہ یہ کر دیتے ہیں, اور جن بچوں نے اپنے لیے اسٹینڈرڈ بنایا وہ ہوتا ہے وہ نہیں کرتے. میں نے اس کا بہت تجربہ کیا اسکول کے اندر, میں بچوں کو عزت دینے کی کوشش کرتا تھا تو میں نے ایک قانون بنایا. میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, یہ باتیں ادھر ادھر کی ہیں لیکن یہ کہ اس کو پریکٹیکلی میں دیکھ چکا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اسکول میں پڑھاتا تھا, چھٹے پہ بچے بھی ہوتے تھے, اچھے بچے بھی ہوتے تھے, جیسے ہر کلاس میں اوپر نیچے سب ہوتے ہیں. اسٹینڈرڈ تھا وہ یہ تھا کہ بھائی اگر آپ ہوم ورک کر کے آئیں, آپ کے ہاتھ میں رجسٹرڈ ہے, رجسٹر ہے اپنا, آپ ہوم ورک کر کے آئیں, دیٹس گڈ, آپ اچھے ہیں, آپ بیٹھے رہیں. اگر آپ ہوم ورک کر کے نہیں آئے ہیں تو آپ اپنا رجسٹر میرے پاس لائیے, میں اس پہ لکھوں گا ڈی آر ٹی ڈو ریمیننگ ٹوائس. پانچ کوشچن دیے تھے فرض کریں, تین آپ نے کیے, دو نہیں کیے, میں لکھ دوں گا ڈی آر ٹی, دو کوشچن آپ دوبارہ کر کے لائیے گا. اچھا جن بچوں کے پاس رجسٹر نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم رجسٹر گھر بلائیں, صحیح ہے. اب وہ ان کے پاس کیا اختیار ہے, ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ صرف یہ بتائیں کہ انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو ایک لڑکا کھڑا ہوا کہنے لگا کہ سر اگر کسی نے کمپلیٹ نہیں کیا اور وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے کیا ہے اور میں رجسٹر لے کر آیا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کمپلیٹ نہیں کیا, تو مجھے رجسٹر لانے کی سزا مل رہی ہے, کیونکہ میں رجسٹر لے آیا ہوں تو میرے پاس جھوٹ بولنے کا چانس نہیں رہا ہے. وہ رجسٹر نہیں لایا ہے تو اس کے پاس جھوٹ بولنے کا چانس رہا ہے اور وہ جھوٹ بول جائے گا اور بچ جائے گا. میں نے اس سے کہا بیٹا ایسا ہی ہے, صرف ایک بات ہے, میں کسی بچے کو جھوٹا نہیں کہوں گا. میں کہا نہیں, تم انسان ہو, تمہیں انسان ہونے کے ناطے میں جھوٹا نہیں سمجھتا, باقی تمہاری مرضی ہے. میں تم کو عزت دینا چاہتا ہوں, میں تم کو سچا سمجھنا چاہتا ہوں, باقی تمہاری مرضی ہے. جھوٹ بول کے اپنے آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہو کر لو, میں تم کو ذلت نہیں دوں گا. یقین مانے بڑے بڑے چھٹے ہوئے بچے ہمارے سامنے جھوٹ نہیں بولتے تھے, کھڑے ہوئے کہتے ہاں کام نہیں کیا. ایک بچہ تھا, لنچ سے پہلے چند منٹ پہلے اس نے ہاتھ اٹھایا, کہنے لگا مجھے بریک میں جانا ہے, ٹوائلٹ جانا ہے. سب بچے کہنے لگے سر یہ ٹوائلٹ وائلٹ کچھ نہیں جائے گا, یہ جائے گا سیدھا کچن کے اندر, ڈنر لنچ ہوتا تھا وہاں, لائن بہت لمبی ہوتی تھی, تو بچے بریک سے دس منٹ پہلے ٹوائلٹ کے نام پہ بھاگ جاتے تھے اور کچن میں جا کے لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ جلدی جلدی کھانا کھا کے کھیلیں گے تھے. صحیح ہے, تو جیسے ہی وہ کھڑا ہوا کہنے لگا سر مجھے ٹوائلٹ جانا ہے, ٹپیکل لنچ سے دس منٹ پہلے کا ٹائم, سب کو معلوم ہے کہ یہ ڈرامہ کرے گا. پیچھے لڑکے مجھ سے یوں یوں کر رہے ہیں کہ سر اس کو نہیں جانے دیجیے گا, یہ جھوٹ بول رہا ہے. صحیح, میں نے اس کی طرف دیکھا, میں نے اسے کہا دیکھو بیٹا تم کو پتا ہے میں کسی کو جھوٹا نہیں بولتا. صحیح, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تم سچ بول رہے ہو, اب تم نے جو کرنا ہے کرو جاؤ. واپس آ گیا, ٹوائلٹ گیا, واپس آ گیا, کہنے کا سر آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے. صحیح, ہم نے خود آزمایا اس بات کو, جو بچے ٹھیک ٹھاک جھوٹے ہوتے تھے وہ ایک آدھ دفعہ جھوٹ بول کے اپنے آپ کو ذلیل کرتے تھے, لیکن بعد میں نہیں کرتے تھے, اپنے آپ کو سنبھال لیتے تھے. ٹھیک ہے, یہ عزت نفس دینی پڑے گی ہمیں, عزت نفس. آپ یہ عزت نفس دیں گے نا, آپ کے سامنے والے لوگ اوپر آئیں گے. اس کو خود احتسابی کہتے ہیں. ان کو چانس دیں کہ ان کو عزت ملی تو ان کو اچھا لگتا ہے کہ ہمیں عزت مل رہی ہے. اگر ہم شروع سے ان کو بے عزتی دیں گے تو ان کو عزت مند ہونے کا کوئی چانس نہیں ملے گا. عزت مند ہونے کا چانس دینا چاہیے. جب ان کو یہ چانس ملتا ہے کہ ان کو عزت مل سکتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ایک اسٹینڈرڈ پہ لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں ہم اس اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں جائیں گے. ہماری قوم ایک دوسرے کو چانس نہیں دے رہی, ہم ایک دوسرے کو چانس نہیں دے رہے. میں نہیں کہہ رہا میں کسی جگہ کے اوپر دھوکہ کھانے کے لیے تیار بیٹھا رہا ہوں, جو مجھے دھوکہ دے دے. میں بھی اپنا خیال کروں گا کہ ہاں میں ٹھیک ہے ہر جگہ دھوکہ کھانے کے لیے نہیں بیٹھوں گا, لیکن اگر مجھے پتا ہے یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چانس دوں, عزت دے دوں. اچھا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ مجھے چیٹ کریں گے, تھوڑا کر لیں چیٹ, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس عزت دینے پہ فخر کریں گے اور چیٹ نہیں کریں گے, وہ اپنے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنائیں گے. عزیزان محترم, عزت دینا بہت ضروری ہے سوسائٹی کے لیے. آپ باہر نہیں کر سکتے, ایک حلقے کے اندر شروع کریں, ایک حلقے کے اندر عزت دیں, تاکہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ بات اوپر آئے. اب اچھا کہاں سے شروع کریں, سب سے پہلے اپنے لیے اسٹینڈرڈ بنائیں, سب سے پہلے اپنے لیے اسٹینڈرڈ بنائیں کہ سب اسٹینڈرڈ کام نہیں کریں گے. کسی سے پوچھا گیا کہ ہمیں اگر فکر پہ کنٹرول کرنا ہے تو کیا کریں, فکر پہ کنٹرول کرنا ہے تو کیا کریں. اس نے دیکھا کہ جو یہ پوچھ رہا ہے نا, اس کی ٹانگ یوں یوں کر کے ہل رہی ہے, میں وہ ہلا بھی نہیں پاؤں گا اس طرح سے جو لوگ ہلا پاتے ہیں, ٹانگ ہل رہی ہے. اس نے کہا اس ٹانگ کو روک لو. اس نے روکا, تھوڑی دیر بعد کی اس کی ٹانگ پھر ہلنے لگی, کہنے لگا اس ٹانگ کو روکو. اس نے ٹانگ روک لی, تو اس نے کہا کہ میں فکر کی بات کر رہا ہوں, ٹانگ کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اس نے کہا ٹانگ سے شروع کرو, پھر فکر بھی کنٹرول میں آئے گی. یہاں سے شروع کرو, ٹانگ سے شروع کرو, فکر بھی کنٹرول میں آئے گی. معاشرے میں دور سے شروع نہیں کریں, اپنے سے شروع کریں, یہاں سے شروع کریں. یہاں سے کہاں شروع کریں, سب اسٹینڈرڈ حرکت نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا ہے, دھوکہ دہی نہیں کرنی ہے, دوسروں کو احترام دینا ہے, دوسروں کے اوپر اعتماد کرنا ہے. تھوڑا بہت دھوکہ ہو جائے, اگر بے ضرر دھوکہ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں, جانے دو. آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے, پھر بھی جانے دو اس اعتماد پہ کہ کبھی تو سیکھے گا, کبھی تو سیکھے گا. لب لباب, ایزان محترم, سوسائٹی میں چینج آسان نہیں ہے,
اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اور ہر ایک کو اپنے رول کو پہچاننا پڑے گا، ہر ایک کو اپنے رول کو پہچاننا پڑے گا، اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا پڑے گا، اس سے نیچے نہیں آئیں گے۔ اگر آپ اور میں اس کام کو کر گئے اپنے اوپر، تو دوسروں کو بھی دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ خاص کر کہاں اسٹینڈرڈ مینٹین کریں، اب میں اس کو لے کے آتا ہوں اور مذہبی بات سے نزدیک۔ یہ اسٹینڈرڈ آپ اور میں اگر مینٹین کرنا چاہیں تو کس کے نام پہ کریں؟ کون دیکھ رہا ہے، کون تعریف کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر 9 بجے کلاس ہوتی ہے، پوری کلاس 9:10 پہ آتی ہے بشمول ٹیچر، آپ 9 بجے آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آپ اپنا اسٹینڈرڈ بنائے، کہو میں 9 بجے آؤں گا، صحیح ہے؟ کس کو دکھانے کے لیے؟ خدا کے لیے۔ خود احتسابی اس میں شدید ہے جس کے اندر خوف خدا ہے، جس میں خوف خدا ہے اس میں خود احتسابی شدید ہے، خدا کی خوف کی خاطر نہیں کرے گا۔ اور اس سے بڑھ کر بھی ایک جملہ عرض کروں، خوف خدا سے بڑھ کر ایک اور کیا ہے؟ خدا سے شرم، خدا سے خوف نہیں، خدا سے شرم۔ کہتا ہے نہیں، مجھے خدا سے شرم آتی ہے، میں نہیں کر سکتا، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، میں جہاں سے شروع کروں بہتر ہے، خوف خدا سے شروع کرنا ہے، خوف خدا سے شروع کروں، اس سے بڑھ کر یہ اپنے اور خدا کے درمیان ایک احترام کا رشتہ بناؤں اور کہوں مجھے خدا سے شرم آتی ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اچھا، اگر میں نے خدا کا اتنا خیال رکھنا شروع کر دیا، پھر خدا جہاں جہاں میرا خیال کرے گا وہ بہت خوبصورت ہے، وہ قادر متعال ہے، وہ قادر متعال ہے۔ آپ خاموشی سے خدا کا خیال کرنا شروع کر دیں، کسی کو بتائے بغیر، کسی کو دکھائے بغیر، کچھ کہے بغیر کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، کچھ نہ کریں، صرف خدا کی خاطر ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کریں کہ میں صرف خدا کی خاطر ایک کام نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد خدا کی خاطر چھوڑنا شروع کریں، اس کے بعد دیکھیں خدا کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے لائے، اور یہ خدا کا نظام ہے، جو خدا کی خاطر کرے گا وہ عزت دے گا۔ ان العزت للہ ولرسولہ وللمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اور الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگ جو سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ عزت بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گا عزت دے گا، جس کو چاہے گا ذلت دے گا، اور وہ اسی کو چاہے گا عزت دے جو صاحب عزت ہوگا، وہ بے عزت انسان کو عزت نہیں دے گا۔ قانون تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو چاہے گا اس کو عزت دے گا، لیکن سوال یہ کہ کیا وہ بلا اصول چاہتا ہے؟ کیا نہیں، بلا اصول نہیں چاہتا، صاحب عزت کے لیے چاہتا ہے کہ اس کو عزت دے، اور جو ذلت اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کو وہ ذلت دے دیتا ہے۔ تو آپ اور میں سید الشہداء کے معرکے کے اندر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں عزت کیسے ملتی ہے۔ ہم بدقسمتی سے عزت بے عزتوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم دنیا داروں سے عزت دینا چاہ رہے ہیں، جس کے پاس خود عزت نہیں ہے وہ نہیں دے سکے گا، ان کے پاس خود عزت نہیں ہے، وہ خود عزت کے ڈیفیسٹ میں گھوم رہے ہیں۔ جہاں صاحب عزت ہیں ان سے عزت مانگیں، اللہ سے عزت مانگیں، اس کے نظام سے عزت مانگیں۔ عمیاز کیا سید الشہداء نے ہمیں یہ بات اچھی طرح بتائی ہے، کتنا خوبصورت یہ شعر ہے، یہی مصائب بھی ہیں، سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہنا دے۔ سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ، یہ پاؤں ستون کعبہ۔ پانچویں امام جب اپنے والد کے جسد اطہر کو غسل دے رہے تھے تو امامہ اتار کے ماتم کیا تھا، امامہ اتار کے ماتم کیا، کسی نے پوچھا مولا کس مشکل پر گریا کیا، فرمایا میں نے اپنے والد کے زنجیروں کے نشان دیکھے۔ جو میرے والد کے پاؤں میں زنجیریں لگیں، جو گلے میں تھوک بندھا، میں نے ان کے نشان دیکھے۔ مولا سید سجاد، صبر کا وہ پہاڑ ہے جن کی مثال اس دنیا میں ناممکن ہے۔ اگر شب عاشور، حضرت قاسم علیہ السلام کا ایک جملہ ہے ہمارے پاس، اس جملے پہ غور کریں، امام سجاد کا مقام سمجھ میں اور آسانی سے آتا ہے۔ شب عاشور تھی، سید الشہداء ہر صحابی کو بتا رہے تھے، تم یہاں گرو گے، تم یہاں شہید ہوگے، یہ تمہارا مقام ہوگا۔ جب سب کا بتا دیا، حضرت قاسم کا تذکرہ نہیں آیا، حضرت قاسم بیتاب ہوئے، کہا امو جان میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ سب کا بتا دیا، یہ یہاں گرے گا، یہ وہاں گرے گا، میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ سید الشہداء نے کہا بیٹا قاسم، آپ بھی شہید ہو جائیں گے، شیر خار علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ جیسے حضرت قاسم نے سنا علی اصغر مارا جائے گا، ہاشمی غیرت جوش ماری، کہا امو کیا وہ ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ کیا وہ ہمارے خیموں تک آئیں گے؟ اب قاسم اپنی شہادت کو بھول گئے، بیویوں کا پردہ یاد آ گیا، قاسم شہید ہو گئے، مولا سید سجاد باقی رہ گئے۔ مصائب کو اٹھانے کے لیے سید سجاد، ان مصائب کے پیچھے اپنے والد کے نام کو سربلند کرنا ہے، اپنے دین کی بقا کی جدوجہد کرنی ہے۔ ایک علامتی واقعہ ہے ہمارے پاس، 11 محرم کو ایک علامتی واقعہ پیش آیا ہے۔ 11 محرم کو جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قافلہ چلنا شروع ہوا، ان بدبختوں نے قافلے کو مقتل کے برابر سے گزارا، بیویوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرایا، اور خدا جانتا ہے اس جملے میں کیا ہوا ہوگا کہ بیویوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے، جبکہ رسیوں میں بندھی ہوئی تھی، کیسے گرایا ہوگا۔ بیویوں نے مقتل میں جا کر لاشوں پر ماتم کرنا شروع کیا۔ یہ شمر نعیم مولا سید سجاد کے پاس آیا، کہنے لگا سید سجاد ان خواتین سے کہو یہاں سے چلے ہیں۔ مولا سید سجاد خاموش رہے، اس لعین نے ایک کوڑا امام کو مارا، امام نے صبر کیا، امام کچھ نہیں بولے، اس نے ایک اور کوڑا مارا، پھر بار بار کوڑے مارتا رہا۔ گویا بی بی زینب نے دیکھ لیا، وہ امام چہاروں کے پاس آئی، کہا سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں۔ مولا نے کہا بھوبی اماں، آپ میرے بابا کے لاشے پہ ماتم کریں، میں کوڑے کھاؤں گا، اپنے باپ کا نام بلند کروں گا، میں کہوں گا مولا آپ کی قربانی رنگ لائی ہے، پوری دنیا میں یا حسین یا حسین۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ خدایا خون سید الشہداء کے انتقام لینے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جن بدبختوں نے اہل بیت میں ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ خدایا امام وحی کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔